بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. آج بتاریخ 18 جنوری 2015 دو سوائے شیخ محفوظ حفظہ اللہ کے جوابات سیریز SSMS 66 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 8 سے ہم شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر 8 سے پہلا سوال ساتھی کرتے ہیں کہ شیخ صاحب، اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا آدمی اگر کافر ہو جاتا ہے تو اس کی نماز دوبارہ اگر وہ پڑھنا چاہے تو بنا کلمے کے قبول ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے ساتھیو، یہ مسئلہ علماء کے نزدیک مختلف فی ہے اور شدید اختلاف ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے کہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ظاہر بات جس وقت نماز کو چھوڑتا ہے اگر یہ خطرے کے اوپر ہے، جہاں تک ذات کا تعلق ہے کہ نماز چھوڑنے کے بعد دوبارہ وہ توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ ایمان کا اس نے انکار نہیں کیا ہے، وہ اگر صرف نماز کا اقرار کر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. جی،
اگر ہمارے ساتھی نے ایک لمبی پوسٹ بھیجی ہے جس پوسٹ کے اندر کسی ساتھی نے تقریباً 27-28 دلیلیں دی ہیں کہ 28 علماء کے نام ذکر کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سب نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز قرار دیا ہے، جس میں امام تیمیہ، امام حجر، امام ذہبی اور بہت سارے علماء کا حوالہ دیا گیا ہے.
تو ان لوگوں نے جو پوسٹ بھیجی ہے صرف علماء کا نام اور ان کی کتابیں لکھ دی ہے، کوئی اتفاق وغیرہ کا حوالہ نہیں دیا ہے. اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ یہ لوگ صفحہ نمبر کا حوالہ دے کر، صفحہ نمبر کا حوالہ دے کر کے جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے ان میں سے بعض نام تو یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ان کے اس طرح سے امام تیمیہ رحمہ اللہ، امام تیمیہ رحمہ اللہ نے کہیں بھی میلاد کو جائز نہیں قرار دیا ہے. البتہ امام تیمیہ رحمہ اللہ کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کرتا ہے تو اسے یعنی اس محبت کا ثواب ملے گا، البتہ اس کا یہ عمل جو ہوگا وہ کیا ہوگا، عمل بدعت ہوگا. اگر وہ شخص اجتہادی غلطی کر رہا ہے تو یہ معفو عنہ ہے، اور اگر اجتہادی غلطی نہیں ہے ظاہر بات ہے تو اسے کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. تو اس قسم کی باتوں کو بنیاد بنا کر کوئی یہ کہ تیمیہ رحمہ اللہ میلاد کو جائز کہتے ہیں، بات غلط ہے. اور آپ کا بھی تجربہ ہے کہ یہ لوگ اس قسم کے باتوں کو بنیاد بنا کر کے، اس قسم کے الفاظ یا عبارات لے آ کر کے لوگوں کو یا عوام کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں. اکثر اس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جواب دینا جواب دے سکتا ہے کہ ہم نے یہ کہاں کہا ہے کہ دنیا میں کسی نے کہا کہ میلاد جائز نہیں ہے، لیکن جہاں ایک طرف میلاد کو جائز کہنے والے ہیں وہاں دوسرے بدعت کہنے والے بھی تو ہیں نا. اگر یہ نام لیا ہے کہ جتنے بدعت کہنے والے ہیں جس سے زیادہ نام لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتے ہیں، بلکہ اگر ابھی ہم گنانا شروع کریں تو تقدمی میں متاخرین کے تو بغیر کسی کی بات کے رجوع کیے 50 نام یاد گرا سکتے ہیں، لیکن سوال یہ فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کسی عالم کے کسی کی کام کے کہہ دینے سے وہ کام اس کے لیے جواب فراہم نہیں کرتا ہے. جواب یہ سر یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اسرائیل دلیل پیش کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا، آپ لوگ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ تیسری چوتھی ہجری سے شروع ہوا ہے، جس سے پہلے کے لوگ کیا مطلب گھبرا تھے، اللہ کو اس سے محبت نہیں کرتے تھے، اس کو کام کی ضرورت نہیں تھی. تو جو چیز پہلی دوسری تیسری ہجری جو خیر القرون ہے اس میں شریعت نہیں ہے، بعد میں کہتے شریعت بن سکتی ہے. جی،
میرا سوال ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ پوسٹ آ چکی ہے جس کے اندر درود ماہی کا ذکر کیا گیا ہے کہ آگے پوچھتے ہیں کیسی یہاں سے سکتا ہے.
ظاہر بات اس سے پہلے درود ماہی بالکل اس کو سننے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بناوٹی ہے، اللہ مختلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. عبارت کے لحاظ سے بھی اور اس قدر طول طویل کے لحاظ سے بھی ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں یا جو دعا ہے اس کے برقویل نہیں ہے جیسا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی نے حدیث بھیجی ہے جس کا متن یوں ہے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الى یوم القیامہ قال فینزل عیسی بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فیقول امیرهم تعال صلی لنا فیقول لا ان بعضكم على باب امراه تكرمة لله تكرمة الله هذه الامه ساتھ اس حدیث کو بھیج کر پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث کا مصداق اپنے حاضر میں کون ہے.
دیکھیے بھائی, اس شخص کا مصداق کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جماعت کسی ایک ہی جگہ کا ہو, ہے کہ نہیں, وہ افراد ہو سکتے ہیں ادھر ادھر منتقل, جیسا کہ بعض حدیث میں ہے مزدح من القبائل, قبائل سے چھٹے چھٹے لوگ ہوں گے, ہے کہ نہیں. تو ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر قائم ہے, اسے اپنا سامنے نفس العین بنائے ہوئے ہے اور طلب کے طریقے کے اوپر ہے, اور اپنے استطاعت کے مطابق اپنی زبان سے, اپنے قلم سے, اپنے ہاتھ سے, ہے کہ نہیں ہے, وہ جہاد کر رہا ہے تو وہ اس کا حقدار ہے.
اگلا سوال ہے صاحب, یہ پوچھتے ہیں کہ موضوع پر مسا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
دیکھیے, موضوع پر مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کو تر کریں اور پاؤں کے انگوٹھے, پاؤں کے جو انگلیاں ہیں اس کی طرف سے آپ گزرتے ہوئے اپنے پنڈلی کی طرف لے کر کے آئے,
مکمل انگلیوں سے لے کر کہاں تک اس کو اوپر لے جانا پڑے گا,
جہاں تک اس کو دھویا جاتا ہے,
تخنے
تک کافی ہے اور یہی بہتر ہے جی.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ یہ درود کیسا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا وبارک وسلم.
دیکھیے, یہ حدیث, یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب اگر کوئی آدمی اپنے طور پر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ مختصر ہے اتنا تمیز دینے کے مطابق, تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے, ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ دعا کے معاملے میں کافی متعدد ہے, البتہ یہ ہے کہ اس کو نماز میں نہیں پڑھا جائے گا, اس میں کچھ دیکھنے کے لیے خاص روپ بیان کر دیا گیا ہے, لیکن عام حالات میں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم, یہ دعا درود پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ سعودی کے علماء کے پاس تقلید کی کیا حیثیت ہے اور کیا وہ تقلید کرتے ہیں؟
بھائی دیکھیے, یہاں رہ کر کے ہمارا تجربہ ہے, تقلید کا جو مفہوم ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگ لیے ہیں اور جس کے اوپر قائم ہیں, مثال کے طور پر تقلید کا یہ مفہوم وہاں پر ہے کہ امام معین کی یا فقہ معین کی تقلید اس قدر ان کے یہاں واجب ہے کہ اس سے کسی بھی طریقے سے ایک انگلی کے برابر بھی اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے, بلکہ بسا اوقات تعجب ہوتا ہے وہ بڑے بڑے ایسے عالم یقیناً وہ عالم تھے اور تقویٰ کے لحاظ سے مجھے ان کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن بسا اوقات ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ تعجب ہوتا. مثال کے طور پر شیخ محمود حسن شیخ الہند رحمہ اللہ وہ تقویٰ ترمذی کے اندر لکھتے ہیں, یہ میری بہت پہلے کی پڑھی ہوئی بات ہے لیکن کیونکہ عجیب بات اس لیے مجھے ابھی تک یاد رہ گئی ہے, وہ ایک مسئلہ خیال مجلس قریب و فروخت کا ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے, تو چونکہ احناف کے یہاں خیال مجلس نہیں ہے اور حدیث بالکل واضح ہے, حدیث بالکل واضح البیان بالخیار والی ہے کہ نہیں ہے, یعنی جب تک مجلس میں انہیں دونوں کو اختیار حاصل ہے, لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ اس کے خلاف ہے, ہو سکتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو. اب احناف کیا کرتے ہیں کہ اب پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے, اس کو قبول نہیں کرتے, حتیٰ کہ ایک لمبی بحث کرتے ہوئے شیخ الہند رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وعلم ان مسئلہ الخیار المهمات المسائل وخالف ابو حنیفہ فی الجمهور وكثير من المتقدمين والمتاخرين صنفوا رسائل في ترجمه مذهبه, اور یہاں تک کہتے ہیں وكذلك قال شيخنا بترجح مذهب الشافعي, لیکن فی الاخر کیا کہتے ہیں, لكن نحن مقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفه, یعنی یہ اتنا ایک راستہ بات کہ حدیث خلاف ہے, جمہور کا مطلب خلاف ہے, اور حتیٰ کہ عقلاً اور نقلاً بھی کہا کہ وہ صحیح ہے نا, ہمارے استاد بھی کہتے ہیں امام شافعی کا مطلب قوی ہے, پھر بھی آخر میں کیا کہتے ہیں ہمارے اوپر تقلید واجب ہے. کہ یہ ایسی تقلید ہے جو الحمدللہ یہاں سعودیہ میں کوئی نہیں کرتا, بلکہ بسا اوقات لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے تقلید کے بارے میں, اس لیے مجھ سے پوچھتے ہیں تم حنفی ہو, ہم کہتے ہیں میں حنفی نہیں ہوں, تو پھر کون ہو بھائی, نہیں ہم اس طرح سے ہیں علی حدیث, تو کہا کہ تمام کسی کہا ہم گفتگو ہوتی ہے تو ہم ان کے سامنے بات رہتے, کہا کہ ہم کٹان ایسا نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کا جو وہ منہج استدلال تھا اس کے اوپر ہے, لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ اس کے خلاف ہوتا ہے تو مجھے فن کیا ہے کر کر دیتے ہیں. اسی لیے دیکھیے یہاں جو اس وقت علماء ہیں ان کے کتابیں آپ دیکھ لیجیے, ان کے کتابیں آپ اٹھا کر کے پڑھ لیجیے, شیخ ابن باز ہیں, شیخ ابن عثیمین ہیں, حتیٰ کہ ان سے چھوٹے علماء بھی جو اشتہار کے مقام کو نہیں پڑھے ان کے بارے میں آپ دیکھ لیں, اور ان کے یہاں جو ماہ مکرم کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ کی اس میں دیکھیں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور وہ تکلیف نہیں پائی. جس تکلیف کیا ہے احناف کے ہاں, تو اگر یہ چیز پیدا ہو جائے علماء احناف کے اندر ہمارے یہاں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, جہاں ہمارا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف ہوگا فقہ حنفی کا, ہم اس وہاں پر حدیث کو ترجیح دیں گے. نہیں یہ ہے کہ ہم حدیث کو نعوذ باللہ من ذلك جائز طور پر ضعیف قرار دیں گے, چاہے جو ہو جائیں. حتیٰ کی بات دیکھیں کہ بسا اوقات حدیث کے اندر تحریف سے بھی لوگوں نے کام نہیں لیا ہے. جیسے کہ بڑا تعجب ہوتا ہے مسند حمیدی کے اندر ہے, یعنی مسند حمیدی کی جو حدیث رفع الیدین کے بارے میں پیش کرتے ہیں رفع الیدین قطر کے بارے میں, وہ دنیا کے کسی نسخے میں نہیں پائی جاتی, مسند ہندوستان کے اندر پائی جا رہی ہے. ایسی مسند ابو عوانہ ہے وہاں سے پیش کرتے ہیں, دنیا کے کہیں بھی نہیں اور نہ کسی بھی کتاب میں پائی جا رہی ہے, صرف کہاں پر ہے وہ ہندوستان کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں جو چیز موجود تھی وہ تبدیل کر دیا گیا, ورنہ کہیں اور تو پائی جاتی نہیں پائی جاتی ہے. تو اگر یہ تکلیف ہو جو علماء احناف ہیں, ظاہر بات یہ ہے کہ علماء اس کو نہیں مانتے, اس کی قطعاً خلاف ہیں. اور اگر یہ معنی لیتے ہیں تکلیف کا, کہا یہ منہج استدلال ہمیں پسند آیا, یہ فقہ ہمیں پسند آئی, ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہیں, اب اگر کوئی مسئلہ اس کا حدیث کے خلاف تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اسے بڑا کوئی اختلاف ہی نہیں. جی
گروپ نمبر 8 سے ساتھی سوال کرتے ہیں, بزرگ شخص کا سوال ہے, سوال کرتے ہیں کہ اگر سردی ہونے کی وجہ سے اور صحت کا نقصان ہونے کی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے اگر مسجد نہ جائیں, ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا جانا ضروری ہے یا اجازت ہے کسی شخص کے لیے, اور دوسرا اس میں سوال ہے کہ ان کے گھر میں مسجد کی اذان اور پوری جماعت کی آواز آتی ہے, تو کیا گھر میں رہتے ہوئے اس مسجد کو فالو کر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ دو سوال ہیں.
اللہ الرحمن الرحیم, لیکن یہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے, اس بات میں ذہن رکھنے سے اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی طاقت زیادہ نہیں ڈالتا. اگر ان کی صحت کے بگڑنے کا, ان کے سردی لگ جانے کا یا اس قسم کا خطرہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جماعت کے غیر حاضرین کی اجازت دی ہے, تو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے. البتہ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ امام مسجد میں پڑھا رہا ہے اور ہم یہاں رہ کر کے اس کی مطابقت کریں, تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی ہم بستری کرتے ہوئے جب جو دعا پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہے, وہ دعا کیا صرف مرد کے لیے کافی ہے یا دونوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے؟
دونوں پڑھیں گے, دونوں کو پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے, یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو حکم مرد کو ہے وہ حکم عورت کو بھی ہے, لیکن الا یہ کہ وہاں پر کوئی استثناء پایا جائے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب میں ہاؤس ڈرائیور ہوں اور میرے مالک نے ایک چھوٹا سا کتا لایا ہے اور وہ پالتو ہے, گھر پر رہتا ہے اور اس کے پالنے اور کھلانے کی ذمہ داری میری ہوتی گئی ہے اور میں نماز کا پابند ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, تو لہذا وہ مجھے چھوتا ہے, یعنی ٹچ وغیرہ ہوتا ہے اس کے جسم سے, تو اب ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟
دیکھیے, اگر اس کا جسم گیلا نہیں ہے اور اس کا لعاب آپ کے جسم کو نہیں لگ رہا ہے, تو آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ لئے کہ لعاب لگے تو اپنا کپڑا تبدیل کر لیجیے, اس کا جسم گیلا ہو اور وہ لگ جائے تو آپ اپنے کپڑے تبدیل کیجیے, ورنہ آپ کپڑا پاک اور صاف ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ انڈیا میں کسی پیزا کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پیزا ملتا ہے جہاں پر کمپنی میں نان ویج بھی ہوتا ہے اور ویجیٹیرین بھی ہوتا ہے, اور جو نان ویج ہے وہ حرام ہوتا ہے, تو اس صورت میں سوال کرتے ہیں ساتھی کہ یعنی جو نان ویج تو حرام ہے لیکن وہاں سے ہم ویج ویجیٹیرین لے کر کھا سکتے ہیں؟
بتائیں, کوئی خرابی نہیں, بتائیں کوئی خرابی نہیں, اللہ ایک یہ دونوں ایک ساتھ ملتے ہوں تو الگ مسئلہ ہے, ایک کا مادہ دوسرے میں آتا ہو تو الگ مسئلہ, لیکن اگر دونوں الگ الگ بنائے جاتے ہیں, دونوں کے الگ الگ مسئلے تیار کیے جاتے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ سورہ الدوحا کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور زلفوں کی قسم کھائی ہے, کی کیا حقیقت؟
جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے, بعض تفسیر کے بنیاد پر, کہ اللہ کے رسول پر عمر کی قسم کھائی گئی ہے, اور وضحا کی یہ تفسیر جو بیان کی جا رہی وہ سراسر جھوٹ اور صوفیوں کی شبہات میں سے ہیں، عیب نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ سورہ ہمارے کام آل حجر ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لَعَمْرُكَ سے اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا حدیث میں سورہ مزمل کی کوئی ایسی فضیلت ہے کہ اس کے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جزاک اللہ خیر.
نہیں کوئی ایسی مطلب کوئی ایسی فضیلت نہیں، ویسے پورا قرآن برکت کے لیے ہے، ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی آیت کے ذریعے انسان کے گھر میں برکت دے سکتا ہے، لیکن اس کی نسبت شریعت ضرب کی جائے، اس سے ایک کوئی حکم میں متعین کر لیا جائے، ایسی جائز نہیں.
اگلا سوال ہے، ساتھی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی ساتھی نے اپنی بیوی کو تقریباً 7-8 سال پہلے 3 طلاق دیا، اور وہاں پر آفس میں جا کر اس کی تفصیل کے ساتھ طلاق نامہ بھی لکھا گیا اور دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، تو لہٰذا ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی گئی. اب 7 سال کے بعد وہ شوہر چاہتے ہیں، وہ شخص چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو، یعنی جو طلاق شدہ عورت ہے، اس سے پھر دوبارہ نکاح کر لیں. تو کسی مفتی سے پوچھا بھی گیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے جائز ہے، تم کر سکتے ہو. شادی بھی یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ 7 سال کا جو لمبا عرصہ گزرا ہے، کیا 3 طلاقیں اس لمبے عرصے کی وجہ سے تینوں منعقد ہو گئی یا نہیں؟
بھائی دیکھیے، مدت کا کوئی اعتبار نہیں، صرف عدت کا اعتبار ہے. عدت گزر جانے کے بعد ہوتا ہے جتنی مدت ہو، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے. اب اگر یہ ان کی پہلی طلاق، پہلی بار طلاق دیے تھے، اس سے پہلے کبھی مزاق میں بھی کوئی طلاق نہیں دیے تھے، ایسے نہیں ہے، یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا، ظاہر بات راجی قول کے مطابق وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی، وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی. تو عدت میں انہیں رجوع کرنے کا حق نہیں تھا، اور عدت گزر جانے کے بعد، چاہے جلدی گزری ہے یا دیر میں گزری ہے، عدت کے گزر جانے کے بعد اب وہ تجدید حق یعنی دوسرا نکاح اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. جی البتہ یہ ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ کسی مفتی کی طرف رجوع کریں، ایک نہیں ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر کے مکمل صورت حال بتائیں، پھر اس کے اوپر عمل کریں. جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت سی چیزیں، خاص طور پر طلاق وغیرہ سے جب مسئلے پوچھنا شروع کرتے ہیں، تو بہت سی چیزوں کو کیا کرتے ہیں، وہ چھپائے رکھتے ہیں. حقیقت کیا رہتی ہے؟ ایک طرح سے مناقشہ کرنے لگا تو کہیں لگے کہ مزاق مزاق ہو، تو ہم نے کتنی بار ایسے پوچھا ہے اپنی بیوی کو، یہ تو ہمیشہ ہم دونوں کے اندر ایسا مزاق مزاق چلتا رہتا ہے، ایک نا کہیں کر رہے آپ کے. تو اس قسم کی باتیں ضروری ہے کہ طلاق یہ کسی فرد کے حلال یا حرام کرنے کا مسئلہ ہے، ایک نہیں، یہ ضروری ہے کہ مفتی کے سامنے بیٹھے اور اس سے فتوا لکھوا کر کے سب کسی کوئی قدم آگے بڑھائیں. جی
گروپ نمبر 9 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ عمرے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد مرد آدمی کے سر کے سارے بال نکالنا ضروری ہے یا کوئی اور طریقہ ہے، جیسے ٹریم کروانا یا سر کے ہر طرف سے کچھ کچھ بال کٹوانا؟ کیا ایسا کرنے سے بھی عمرہ ہو جائے گا یا نہیں؟
دیکھیے، اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے کہ سر کے بال کٹانے سے پہلے اور اس کے بعد میں فرق ہو. کوئی آدمی دیکھے تو کہے کہ ہاں بھائی، اس نے کیا کیا ہے؟ عمرہ کیا ہے. یہ کہ محلقین رؤوسکم و مقصرین کا یہی مقوم نکلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سر کے اکثر حصے، سر کے اکثر حصے میں کیسی چل جائے، تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے کافی ہو جائے. للہ اکثر حکم کل.
اگلا سوال ہے، ساتھی ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس کے اندر حدیث خیر و شر کا کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ نعوذ باللہ. غیر مقلدین کا ایک مولوی مولانا عبد المتین محمد جنانگری لکھتا ہے کہ اب اس مسئلے طلاق میں ہم اللہ اور رسول کے طریقے کی طرف لوٹیں یا حضرت عمر کی سنت کی طرف، سب تقابل ہو اور آپ یہ کہیں کہ سنت محمدی کو چھوڑ کر سنت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹیں گے تو یہ کفر ہے معاذ اللہ. تو بہرحال اس پوسٹ میں ایسے بتایا گیا کہ محمد اللہ شیخ نے جو ہے نا حضرت عمر پر بھی کفر کا فتویٰ لایا اور تمام صحابہ کو کافر قرار دیا، کیونکہ تمام صحابہ اس دور میں موجود تھے اور صحابہ نے اس پر خاموشی اختیار کی تھی اور اس پر عمل کیا تھا, اس کا کیا جواب؟
اگر یہی سمجھ ہے ان کی عبارت یہی کچھ سمجھا ہے تو سمجھ کے اوپر جنازہ پڑھ لیا گئی ختم ہو گئے گا. ایسے لوگوں کا جواب علمی نہیں ہے کوئی آدمی, اور یہ سوال کرنے والا کوئی یا تو جاہل ہے برا نہ مانے سوال کرنے والا, اور یا پھر وہ ضدی اور ہر گھر میں کس کا ہے
سوال کرنے والا ہے, پوسٹ کرنے والا
ہے, پوسٹ کرنے والا
یعنی
اس نے پوسٹ کیا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی دنیا کا عالم کسی بھی دیوبندی عالم پاس چلے جائے کہ اگر کوئی شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی بھی امتی کے قول کو قبول کرتا ہے تو اس کا کفر ہے کہ نہیں ہے, اگر انہوں نے کہا کہا کہ وہ کافر ہو گیا, کسی نے کہا کافر ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سباب المسلم فسوک وقتال ہو کفر, مطلب کافر ہو گیا, کفر ہے یہ کام اور وہ کافر ہو گیا. دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے, اگر سمجھیے کہ اللہ نے عقل دی ہو تو. اور دوسری چیز ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے مسئلے کے اوپر حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ افراد افضل ہے تمتع سے. حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے تھی کہ تمتع واجب ہے, تمتع واجب ہے. تو جب ان کے سامنے مسئلہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسے, اللہ صاحب تمہیں ہلاک کر دے؟ میں تم سے اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں, تم ابو بکر عمر کا نام لے رہے ہو. تو کسی بھی آدمی سے جا کر کے پوچھئے کہ ہاں بھائی, کوئی آدمی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کے فرمان کو لے آتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور جان کے اللہ کے رسول کے فرمان ہے اور یہ قبر غیبہ آدمی کے ہے کفر, لیکن اس سے اس طرح نہیں لگتا کہ اگر صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا تو کافر ہو گئے, نعوذ باللہ من ذلک. اس لیے کہ اولن تو یہ دیکھا جائے کہ آخر وجہ کیا تھی. مسئلہ اس کے اوپر چل رہا ہے کہ آپ سامنے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جاتی ہے, آپ اس کے مقابلے میں حضرت عمر کا قول لا کر کے پیش کرتے ہو, یہ اس سے مسئلہ الگ ہے. کس مسئلے کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کچھ مسئلے کے بارے میں کہا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے کیا حجت تھی, حضرت عمر نے آخر کیا ان کے سامنے کیا عذر تھا, حضرت عمر نے آخر یہ بات کیوں کہی. خود ایک نہیں دو نہیں متعدد علماء احناف صحابی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سیاسی تھا, سیاستن تھا, شرعن نہیں تھا. تو کم تم اٹھا کر کے دیکھ لیں.
گروپ نمبر 9 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب عمرے کا مسنون طریقہ کیا ہے مختصر؟
عمرے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان نقاب سے احرام باندھے, نقاب سے انسان احرام باندھے, احرام باندھ کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکی کی طرف روانہ ہو جائے, ہے نا. وہاں سب سے پہلا کام جو کرے وہ بیت اللہ شریف پر طواف کرے, ایک نہیں ہے. طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کر کے جائے صفا پر, اور وہاں سے ظاہر بات جو دعا وغیرہ ثابت ہو کر کے صفا اور مروہ کی صحیح طرح سے کر کے اس کے بعد اپنے بالوں کو کٹا لے یا سنا لے, جو عمرے کا مسلم طریقہ.
اگلا سوال ہے, جیسے کہ سوال سے پہلے بھی گزرا تھا کہ نظر ماننا کیسا ہے؟
نہیں دیکھیے, نظر ماننا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ابھی شریف کا لوگ نظر سے آپ نے منع فرمایا ہے, اور فرمایا کہ نظر سے بکیل کے مال سے تو کچھ نکل جاتا ہے, البتہ تقریر کے بارے میں کچھ تبدیلی نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ عمرہ کرنے کی نیت سے کیا کوئی اپنی بیوی کو سعودی عرب بغیر کوئی محرم کے بلا سکتا ہے مجبوری کی حالت میں, جبکہ اس کے پاس کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہے؟ جزاک اللہ.
نہیں دیکھیے, اس سلسلے میں اگر وہ انسان جا کر کے ایئرپورٹ سے اس کا استقبال کر لے اور اپنے ساتھ ہی رکھ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا جائے بھی نہیں ایئرپورٹ سے اس کو نہ لے, اور وہ جو ظاہر بات یہ چیز خدان غیر مناسب ہے.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ بدعتوں سے روایت کرنے کا کیا حکم ہے؟ ذرا مثالیں دے کر واضح کریں, کیونکہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مروان ابن حکم جو کہ ناصبی تھا اس سے امام بخاری نے روایت لی, لیکن جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو آل رسول ہیں ان سے نہیں.
دیکھیے, کوئی بھی بدعتی ہے یا غیر بدعتی ہے روایت کے لینے کے لیے جو معیار ہے, اول معیار تو یہ ہے کہ وہ بذات خود سچا جھوٹ نہ بولا, چاہتے ہیں کہ دیندار ہے, دین اور دنیا کے مقابلے میں جھوٹ نہیں بولتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے, جو بات وہ سنتا ہے وہ بات وہ یاد رکھتا ہے, اس کو بھول نہیں جاتا, ایسا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہونی چاہیے کہ انہی لوگوں سے روایت کرتا ہے جن سے وہ سنا ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کو تجاوز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. اب اگر ایسا کوئی شخص ہے اور بدعتی ہے اور اپنے بدعت کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے, اپنے بدعت کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے, تو یہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے. البتہ مروان ابن حکم کو ناصبی کہنا, یہ تو یہ اس کے اندر بک پایا جایا تھا ہے کہ نہیں ہے, وجوہات کیا تھے, لیکن ناصبی کس طریقے سے کہنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں سوال ہے, شیخ جرح مفسر کرنا ضروری ہے لیکن عام طور پر محدثین میں جیسا کہ دیکھا جاتا ہے اسماء الرجال کی کتابیں کے اندر روایت کے بارے میں راوی کے بارے میں متروک الحدیث ضعیف الحدیث یعنی جرح مبہم کی جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں, اور ایک سوال یہ ہے کہ امام نووی نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر جو جرح مبہم محدثین نے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ راوی کا مشکوک ہونا ثابت ہو گیا. اب خوب چھان بین کے بعد یہ پتہ لگایا جائے گا کہ وہ ضعیف ہے یا شیخ سے گزارش ہے کہ جواب بھی دے اور امام نووی رحمت اللہ علیہ کے قول کی توجہ کرے. کیونکہ امام نووی کا قول بالکل واضح ہے, امام نووی کا قول بالکل واضح ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کسی عالم نے, صرف ایک ہی عالم نے کہہ دیا کہ وہ متروک الحدیث ہے, متروک الحدیث ہے, تو وہ اب مشکوک ہو گیا اس معنی میں کہ اب اس کی روایتیں لینے میں ہے کہ نہیں. البتہ یہ تلاش کرنا چاہیے, وجہ کہاں تھی آخر فلاں عالم نے اسے متروک کیوں کہا ہے, آخر اس سے حدیثیں کیوں کر چکی ہیں. اب اگر یہ چیز واضح ہو جائے, یہ چیز واضح ہو جائے تو سب یہاں بنے مت, اور اگر نہیں واضح ہوتی ہے تو جہاں پر شک آ جائے گا وہ حدیث کیا ہوگی؟ ضعیف کے حکم میں ہوگی. ایک چیز, دوسری چیز ہمیں یہ ذہن میں بات رکھنا چاہیے کہ دیکھیے اختلاف جرح مفصل اور جرح مجمل کا وہاں پر ہوا کرتا ہے جہاں کسی کے بارے میں اختلاف ہو, کسی راوی کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو, اور اگر جو ہے کسی راوی کے بارے میں اختلاف نہ ہو, اسے متروک الحدیث کہتے ہیں, ابن ابی حاتم بھی اسے ہی کہتے ہیں, اور حنبل بھی اسے ہی کہتے ہیں, تو اب اگر کہ یہ مبہم رہے گی, مجمل نہیں رہے گی, مجمل ہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ قبول کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ علماء عمومی طور پر کسی کے عیوب کو فساوقات ظاہر نہیں کرنا چاہتے, خاص طور کبار علماء جو تھے وہ ایسی بات کہتے تھے متروک الحدیث, لیکن اب کیا تھا, وہ شرابی تھا, زانی تھا, جھوٹا تھا, چور تھا, دھوکے باز تھا, کیا تھا, اس سے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. تو جہاں پر ہمیں پریشانی کہاں لاحق ہوتی ہے, اس جگہ پر جہاں کسی راوی کے بارے میں اختلاف ہو جائے, بعض علماء اسے ضعیف کرے اور بعض علماء اسے کیا کرے ہیں, فقہ قرار دے رہے ہیں, ہے کہ نہیں. تو اب ایسا دیکھا جائے گا کہ جس عالم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے یہ مجمل ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, یا کوئی شخص کسی عالم کے بارے میں کہتا ہے, کسی راوی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے, صحیح بات, ایک مجمل ہے کہ نہیں. اب دوسرا راوی آتا نہیں کہتا ہے کہ یہ کیا ہے, فقہ ہے. اب دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ یہ نیک اور صالح تو تھے لیکن ان کے اندر بھولنے کی بیماری تھی, یہ نیک اور صالح تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان کے ہاں تبلیغ کی بیماری تھی, تب چاہیے مفصل ہو گئی. اب اس کے بعد جو اس جگہ پر دیا مفصل جرح قبول کی جائے گی, مجمل کو چھوڑ دیا جائے گا. تو کہنے کا مطلب کہ اختلاف وہاں پر ہوگا پریشانی وہاں پر لاحق ہوگی جہاں پر یہ ہو کہ اختلاف ہو جائے کسی کے بارے میں. اگر کسی کے بارے میں اختلاف نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے مفصل اور جو ہے مبہم کی بات نہیں آتی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس کے اندر کوئی شیخ ہیں وہ ماں کی خدمت کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں جس میں سرنی کے تعلق سے بتایا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا
دیکھیے جہاں تک ماں کی خدمت کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے اور اویس کرنے کی فضیلت کا تعلق جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. البتہ جو انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنا سینہ کھولا اور کہا کہ ہوا رہی یہ بات غلط ہے. حدیث اس الفاظ میں رہیں گے دوسرے الفاظ میں ہے اللہ کے رسول ساتھ مسلم احمد کے اندر ہے کہ ان میں ابن فصر رحمانی من قبل یمن یمن کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو ہے کہ میں کشاد اور کشادگی کو محسوس کر رہا ہوں. اور علماء امام تیمیہ وغیرہ نے اس کی توجہ یہ بیان کی ہے کہ رضا کا جب معاملہ چلا تھا تو اس وقت اس کے اندر سب سے زیادہ جہاں کی فوجیں کام آئی تھی وہ یمن کی ترقی مرتدین سے قتال کرنے میں بہت آگے آگے تھے. اور یہ چیزیں جو بیان کی ہیں اس کا ثبوت کم سے کم مجھے بھی کسی صحیح راستے طریق سے نہیں مل سکا ہے. اور یہی جو انہوں نے کہا کہ ہاں امت کے لیے دعا کریں گے امت کے لیے حضرت آپ نے تو یہ فرمایا کہ جو ان سے ملے وہ کہیں اس کے لیے دعا کریں. یہ نہیں کہ امت کے لیے دعا کریں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میری امت کا ایک شخص ہے جس کی دعا سے قبیلے مدر وغیرہ کے مطابق لوگ جو ہے ادب تعداد کے مطابق جنت میں داخل ہوں گے. اور بعض روایت جہاں اویس کرنے کا ذکر ہے وہ حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں ہے مسلم احمد وغیرہ میں ہے.
اگلا سوال اگلی پوسٹ ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باتیں بتائی گئی ہیں. تو سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ساری باتیں صحیح ہیں یا کیا ہے اس کا حکم.
دیکھیے اس میں بہت سی چیزیں مبالغہ ہیں بہت سی چیزیں جھوٹ ہیں. مثال کے طور پر ابھی جو ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھی پر سواری بیٹھے تھے وہ بھجکتی نہیں تھی تو سراسر جھوٹ ہے. آپ لوگ معلوم ہوگا کہ وہ قصہ جو صحیح وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبروں کے پاس سے گزرے ہے نا تو آپ کی گدھی دل کی کاغت ان سر سے وہ قریب تھی کہ آپ کو وہ گرا دیتی ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہاں آپ کا سایہ نہیں تھا اس کا بھی ثبوت کسی بھی صحیح اور غریب حدیث میں نہیں ہے. ہے کہ نہیں کسی بھی صحیح اور غریب حدیث میں اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. انہوں نے جلدی رحمہ اللہ وغیرہ جو کچھ نقل کیا اس کی کوئی اصل نہیں پائی جاتی.
نوجوان توبہ کرتے تب بھی ہو
جی
نوجوان بھی توبہ کرتا ہے
جی 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 ہاں اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی جو ہے حدیث بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس کی صحت کیا ہے یعنی مریض کی عیادت اس کا عنوان ہے. حدیث یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی مسلمان کی صبح کے وقت بیمار پوسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور جب شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح ہونے تک رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہتی ہے. اس حدیث کی کیا صحت ہے پوچھنا چاہتے ہیں.
شاید حدیث ترمذی نے ہمارا حوالہ دیا ہوگا ہے نا.
جی سنن ترمذی
حدیث صحیح ہے علامہ ازہری ہم اس کو صحیح ترغیب و صحیح وغیرہ میں نقل کیا ہے.
اور ایک آخری پوسٹ جیسے کہ اس سے پہلے یہ پوسٹ گزر چکی ہے جس میں فلائٹ وغیرہ میں گوشت وغیرہ کھانے کے تعلق سے کسی چاہے کچھ سوال کیا گیا اور انہوں نے مختلف قسم کے جوابات دیے ہیں. تو ساتھی کا شاید یہی سوال ہوگا کہ فلائٹ وغیرہ میں جو گوشت دیا جاتا ہے اس کا کھانا کیسا ہے جیسے سعودی ایئر لائنس ہے یا پاکستان ایئر لائنس ہے ایئر انڈیا ہے ان میں جو گوشت دیا جاتا ہے اس کا کھانا کیسا ہے.
دیکھیے احتیاط ایک الگ چیز ہے. البتہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ ہے پاکستان ہے ان جب فلائٹوں میں جو گوشت ملتا ہے ان کے فرائٹ میں داخل اسے زمین آپ آنا چاہیے ایسے نہیں ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ وہ ایئر لائنس جس کے بارے میں شبہ ہو اس کو انسان فرق کر دے اس کو نہ کھائے.
جزاکم اللہ خیر. 66 امید کے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.